السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أهل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. ایام مبارک ولادت با سعادت پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام حاضرین کرام، علماء اعظم و تمام امت اسلامیہ و رہروان راہ رسالت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اس امید و دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ان ایام مبارکہ میں نبی رحمت کے صدقے تمام امت اسلامیہ کو پیغمبر اکرم کی دعوت اور راہ پیغمبر اکرم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ متوجہ ہیں سب، اور کیا بھی گیا ہے کہ یہ ایام موسوم ہیں ہفتہ وحدت سے، اور بنا ہفتہ وحدت کی اس بنا بنیاد پر ہے کہ حضور کی ولادت کے بارے میں دو تاریخی قول بیان کیے گئے ہیں، 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول. علماء اہل سنت معتقد ہیں 12 ربیع الاول روز ولادت با سعادت نبی اکرم ہیں، اور علماء امامیہ میں سے بعض محقق و عظیم و بزرگ علماء مرحومی سکت الاسلام کلینی صاحب کافی رضوان اللہ علیہ و شیخ الطائفہ شیخ جعفر طوسی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگوار اور ان کے ساتھ کچھ دیگر علماء امامیہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی روز ولادت رسول اللہ قرار دیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، لیکن معروف علماء امامیہ میں قول دیگر ہے کہ 17 ربیع الاول روز میلاد ہے. اور جس طرح مسلمانوں کے اندر یہ رسم چل پڑی ہے کہ تاریخی اختلاف ہو، فقہی اختلاف ہو، عقیدتی اختلاف ہو، ہر اختلاف تفرقے کا باعث بن جاتا ہے، اختلاف کا رخ تفرقے کی طرف مڑ جاتا ہے، رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی الہی بصیرت کے مطابق ان ایام کو جو باعث اختلاف و تفرقہ تاریخی قول کے مطابق بن سکتے تھے و بن رہے تھے، عنوان دے دیا امت رسول اللہ کے درمیان ایام وحدت کا، مناسب ترین عنوان ان ایام کا و مناسب ترین ہدیہ امت کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں اگرچہ عقیدتوں کا اظہار ان ایام میں فراوان ہوتا ہے پوری دنیا میں، وہ بالخصوص سرزمین عاشقان رسول یعنی پاکستان میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، کچھ ہدیے ایسے ہیں جن کے منتظر حضور ہیں، جب وہ ہدیے پہنچے بارگاہ رسالت میں، زیادہ مومن کے لیے بھی اور ہدیہ بھیجنے والے کے لیے بھی زیادہ اس میں شرف ہے و زیادہ اس میں ثواب ہے و اجر ہے، اور وہ ہدیہ وحدت ہے، خصوصاً اس عصر میں کہ جب امت اسلامیہ کا پیکر زخمی کر دیا گیا ہے، وہ رنجور ہے، وہ درد مند ہے، ایسے میں اگر کوئی مرہم اس رنجور و زخمی پیکر پر رکھی جائے اور اس کے یہ زخم مندمل ہو جائیں اور یہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے، تو یقیناً حضور کی خوشنودی و حضور کی خوشنودی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے یقیناً، اس لیے کہ حضور نے جب تشریف لائے بشر کی ہدایت کے لیے، جس طرح سورہ مبارکہ جمعہ میں و سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے درمیان جن کو ایک آیت میں امی کہا ہے اور دوسرے میں عنوان دیگر ذکر کیا ہے، ان امیوں کے اندر ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے، ان کا کام ان امیوں کے اندر جا کر اللہ کی نشانیاں بیان کرنا، تزکیہ و تطہیر کرنا، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے، لیکن جس ماحول کے اندر، جن حالات کے اندر اور جس حالت کے اندر حضور مکہ معظمہ میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے، اس کا عنوان قرآن کریم نے ضلالت مبین رکھا ہے، وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بہت ہی جامع عنوان اور وسیع عنوان، عمیق عنوان قرآن نے ان حالات کو دیا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت تھا، لوگ امی تھے اور حالات اور ماحول ضلالت تھا، جس ماحول کے اندر لوگ رہ رہے تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، وہ ضلالت مبین کھلی و آشکارا گمراہی تھی، اور تاریخوں نے ذکر کیا ہے، کچھ باتیں عمومی ہو گئی ہیں اور کچھ ابھی نہیں ہوئی اتنی، کہ اس ضلالت مبین میں کیا کیا چیز تھی، لیکن ہم قرآن کریم کے اس عنوان سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی تھا اس معاشرے کے اندر، قرآن نے اس کا نام ضلالت مبین رکھا ہے، یعنی ان کا نظام، ان کی زندگیاں، ان کی زندگیوں کے معیارات، ان کے رویے، ان کے روابط، ان کے اخلاقیات، ان کی خلقیات، ان کے اعمال، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی سیاست، جو کچھ بھی تھا اس کا عنوان قرآن کریم نے ضلال مبین و ضلالت رکھا ہے، اور حضور تشریف لائے تاکہ اس ضلالت مبین سے ان امیوں کو نکالیں اور ہدایت کے ساحل تک انہیں لے آئیں، ہلاکت سے نکال کر انہیں نجات تک لائیں، اور ظلمات سے نکال کر انہیں نورانیت میں لے کر آئیں۔ قرآن کریم کی ہی گواہی ہے کہ یہ عمل انجام پا گیا، حضور کی حیات مبارکہ میں یہ عمل انجام پا گیا کہ حضور نے انہی تین روشوں سے اللہ کی نشانیاں بیان کر کے، تزکیہ و تطہیر کر کے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر امیوں سے امت بنا دی، اور ضلالت سے نکال کر انہیں ہدایت تک پہنچا دیا، ہلاکت سے انہیں نجات کے ساحل پہ لے آئے، اور ظلمات سے نکال کر انہیں نورانیت میں لے آئے، اور انہی امیوں کو جو قرآن فرما رہے ہیں کہ تم امی تھے لیکن آج رسول اللہ کی تبلیغ مبین و مسلسل کوششوں کے نتیجے میں قرآن کریم کا فرمان ہے، آج تم امی بھی نہیں ہو اور ضلالت مبین میں بھی نہیں ہو، بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم امت ہو اور وہ بھی بہترین امت ہو، خیر امت ہو. یہ ایک عظیم انقلاب ہے، ضلالت سے نکالنا، ہدایت میں لانا، امیت سے نکال کر امت تک پہنچانا، ظلمتوں سے نکال کر انہیں نورانیت میں لے کر آنا، اور ہلاکت کی دلدل سے باہر نکال کر انہیں ہدایت کی نورانیت میں لے کر آنا. حقیقتاً اگر دنیا میں کوئی انقلاب، انسانی معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی، انقلاب کہلا سکتی ہے، وہ یہی انقلاب ہے، ضلالت سے ہدایت تک لانا، کہ جس کی گواہی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تاریخوں نے بھی اس کو لکھا ہے، ضبط کیا ہے، لیکن جامع ترین انقلاب کی تصویر خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس انقلاب کا نام انقلاب قرآنی، انقلاب الہی، انقلاب نورانی، انقلاب ربانی، انقلاب مصطفوی، لیکن ہم اپنی گفتگو میں اس کو انقلاب نبوی کا عنوان دیں گے، کہ یہ انقلاب نبوی ہے. انقلاب رونما ہوا، انقلاب اصلاح نہیں ہے، انقلاب کسی رسم کی تبدیلی یا افراد کی تبدیلی کو نہیں کہتے. انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام ہے، جو حالات ہیں، جو ماحول ہیں، جو معیارات ہیں، جو اصول ہیں، جو زندگی ہے، جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان سب کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اس طرح سے کہ کوئی نام و نشان تک اس کا باقی نہ رہے، اور اس کی جگہ پر ایک نظام دیگر اور اس کی جگہ پر اقدار دیگر آ جائیں، اس کی جگہ پر دین دیگر آ جائے، مکتب دیگر آ جائے، جس میں لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، لوگوں کی سوچیں بدل جائیں، لوگوں کی ذہنیتیں بدل جائیں، لوگوں کے معیارات بدل جائیں، لوگوں کے رویے بدل جائیں، لوگوں کی راہیں بدل جائیں، اور لوگوں کے مقصد بھی بدل جائیں. یہ انقلاب تھا. اور حقیقتاً اگر کوئی عمل انقلاب کہلانے کا مستحق ہے و حقدار، وہ یہ عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب نبوی ہے. حضور نے ہدایت الہی و کلام الہی کے تین روشیں عرض کیا کہ قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں متعدد آیات میں، واز جملہ سورہ مبارکہ جمعہ میں ہیں. اللہ کی نشانیاں بیان کرنا، تزکیہ و تطہیر، اور تعلیم کتاب و حکمت، کہ یہ نبوی طریقہ ہے، انبیائی طریقہ ہے. جس معاشرے میں رسول تشریف لائے، رسول اللہ آئے اور بدلا اس کو آ کر، وہ آبائی سوسائٹی تھی، اس کے اندر سب کچھ آبا کا بنا بنایا تھا. اگرچہ حضور سے پہلے 124,000 کے قریب انبیاء مبعوث ہو کر اور اپنی تعلیمات و ہدایت دے کر اپنی امتوں کو گزر گئے، چلے گئے، لیکن جس علاقے میں، جس خطے میں حضرت کی بعثت ہوئی و تشریف لائے، وہ علاقہ انبیاء کی تعلیم سے و دین سے خالی تھا. اسی وجہ سے امی رہتے تھے وہاں. امی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مادرزادی حالت میں ہوں، جن کے پاس اللہ کا نظام نہ ہو، اللہ کی کتاب نہ ہو، اور الہی پیغمبروں کا کوئی ان کے پاس نظام و فکر و مکتب نہ ہو. ان کے پاس تھا کچھ، عبادتیں بھی تھیں، رسومات بھی تھیں، تجارتیں بھی تھیں، لیکن سب کچھ آبائی تھا، ان کے آبا کا بنایا ہوا، اور یہ پکے تھے، جمے ہوئے تھے اور اس کے وفادار تھے آبائی نظام کے. لہذا جب رسول اللہ نے آ کر ان کو دعوت دی، تعالوا الی ما انزل اللہ، جواب میں یہ کہتے تھے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. انبیاء کو یہ جواب دیتے تھے کہ ہمارے پاس اپنے آبا کا بنا ہوا سلسلہ موجود ہے، ہمیں انبیاء کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. آبائی روشیں بدلنا اور انبیائی و الہی اقدار حاکم بنانا مشکل کام تھا، لیکن تین طریقوں سے حضور نے قرآن کی گواہی کے مطابق یہ عظیم انقلاب برپا کیا، جو وارثان انبیاء کے لیے و امت رسول اللہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. کہ اللہ کی نشانیاں بتانا، تزکیہ و تطہیر کرنا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ضلالت سے ہدایت تک لوگوں کو لایا جا سکتا ہے. اور یہ روشیں صرف اسی زمانے کے لیے نہیں تھیں بلکہ ہر زمانے کے لیے ہیں. آج کے لیے بھی یہی تین روشیں ہیں: اللہ کی نشانیاں بتانا گمراہوں کو، لوگوں کو، اور ان کا تزکیہ و تطہیر کرنا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. اگرچہ اس وقت اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے، تفرقہ ایک عمل ہے جو دین کے نام پر انجام پایا جا رہا ہے، مومنین کا قتل، انسانیت کا قتل، فتنے دین کے نام پر ہیں، سب کے اوپر بینر دین کا لگا ہوا ہے کہ یہ دین ہے، اور یہ سب مانتے ہیں کہ خود دین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان فتنوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ان تفرقوں سے کوئی تعلق ہے، نہ اس قتل و غارت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس دہشت گردی سے تعلق ہے، نہ اس دنیا پرستی و مفاد پرستی سے کوئی تعلق ہے. جو کام دین کے بینر کے نیچے انجام پا رہا ہو، اس کو ائمہ اطہار نے تعلیم ہمیں دی ہے کہ حتیٰ جو حدیث ائمہ معصومین سے آپ سنتے ہو، امام فرماتے ہیں کہ اس کو بھی آپ قرآن پہ پرکھو، اگر قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو مان لو کہ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، ورنہ وہ روایت نہیں، جعلی چیز ہے، اور اس کو جعلی سمجھ کر آپ رد کر دو. بلکہ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اسے دیوار پہ دے مارو، چونکہ وہ جعلی چیز ہے، قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اسی طرح آج دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی قرآن کے ساتھ مطابقت دیکھی جائے کہ قرآن کے ساتھ اس کی کتنی مطابقت ہے. اگر مطابقت ہے، جب حدیث امام کی مطابقت قرآن کے لیے شرط قرار دی گئی ہے کہ اگر قرآن کے موافق ہے، وہ مطابق ہے، تو اسے مان لو، اگر نہیں ہے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ دے مارو. کہ یہ کام نہیں کرتے ہم کہ جو کچھ حکم دیا جاتا ہے مصلحتوں کو بیچ میں لے آتے ہیں. اگر یہ ساری حدیثیں دیوار پہ دے ماری جاتی جو قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو آج امت کے اندر اتنا خلل و اتنا فتنہ اور اتنا خلیج نہ بڑھتا. اگر یہ ساری روایات جو کتابوں میں ہیں لیکن قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، لیکن کوئی حاضر نہیں ہے ان روایات کو، بلکہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں. مثلا اخباری کہ جو پاکستان میں یہ مرا ہوا بیج پھر زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی اخباریت کی، اخباری ایک ایسا کہیں گے مذہب کے نام پر فتنہ کہیں، جو کہیں فٹ آتا ہے اس کے اوپر، گمراہی، شبہ، انحراف پیدا ہوا اخباریت کے نام پر، کہ جنہوں نے حدیث کو، روایت کو باقی رکھنے کے لیے قرآن کو ترک کر دیا، کہا قرآن کو چھوڑ دو آپ، یعنی روایت کو، حدیث کو اصل مان لیا. اسی وجہ سے ان کو اخباری کہتے ہیں کہ روایات کو اصل سمجھتے ہیں، اخبار کو بنیاد مانتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ دو آپ. جبکہ ائمہ معصومین فرماتے ہیں، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ آپ احادیث اور روایات کو قرآن پر پرکھو، اگر یہ قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں تو قبول کرو، اگر قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، صحیح و سند بھی ہو، انہیں دیوار پہ دے مارو. لیکن شاید ہی کوئی مسلک ایسا ہو جو یہ کام کرے، اپنی کتب کے اندر نظر ثانی کرے اور جو احادیث و روایات قرآن کے مطابق نہیں ہیں انہیں ترک کر دے اور دیوار پہ دے مارے، انہیں گلے لگاتے ہیں اور انہیں کو بنیاد قرار دیتے ہیں. بلکہ اگر قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو قرآن کو نعوذ باللہ پرے کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. کہ اخباریوں نے یہی کام کیا، اخباری مسلک کے اندر وہ کہتے تھے قرآن، شبہ ظاہر کرتے تھے قرآن کے بارے میں، اس کی حجیت کے بارے میں، اور روایات کو کہتے تھے یہ متقن ہے، ان کے اوپر عمل کرنے سے نجات ملتی ہے. جو روشیں، جو طریقے قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اگر ان روشوں کو چھوڑ دیا جائے، جیسے روایات کی مثال دی، بہت سارے گمراہیوں سے انسان بچ سکتا ہے، شبہوں سے بچ سکتا ہے، تفرقے سے بچ سکتا ہے، کمزوریوں سے بچ سکتا ہے، انحرافات سے بچ سکتا ہے، اگر وہ روشیں ترک کر دی جائیں، قرآنی روشیں اگر اپنائی جائیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے ان ایام کو ایام وحدت سے موسوم کیا ہے، امام کا فرمانا ہے کہ تین قسم کا اسلام معاشرے کے اندر ترویج کیا گیا ہے، کچھ حکومتوں نے، کچھ سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، کچھ ہر ایک طبقے نے. ایک اسلام ہے جس کو امام نے نام دیا تہجر کا نام دیا، تنگ نظری کا اسلام، جس کے اندر روح نکال کر اور باقی چند رسومات نام بنام اسلام متعارف کروائی ہیں. ایک اور نام امام راحل نے ایک اور شکل اسلام کی متعارف کروائی اور اس کا نام رکھا اسلامی التقاطی، الٹر میں امام کی میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، یعنی ملاوٹ والا اسلام جس کے اندر کچھ باہر سے کچھ چیزیں ڈال دی گئی ہیں. اور ایک اسلام ناب، یہ بھی اسی عظیم بزرگوار کی اصطلاح ہے، اسلام ناب، خالص اسلام، جس سے نہ کوئی نکالا گیا ہے اور نہ اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے. جس اسلام سے نکال لیا گیا وہ تنگ نظری کا اسلام ہے، محدود اسلام ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے. اور وہ اسلام جس میں ملاوٹ ڈال دی گئی ہے، التقاطی اسلام، جس کے اندر سے باہر سے مغربی نظریات لا کر اس کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں اور اس کا نام بھی دین اور اسلام رکھا گیا ہے. اور ایک خالص اسلام ہے، وہ جو نجات دہندہ ہے، وہ خالص اسلام ہے جس سے کچھ نکال لیا گیا ہو. مثلا میں عموماً یہ بات بیان کی ہے اور ساتھ مثال بھی دی ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں تین قسم کا دودھ بکتا ہے. ایک وہ دودھ ہے جس سے چربی نکال لی گئی ہے، کریم نکال لی گئی ہے، پاسچورائزڈ دودھ، کہ عموماً ڈاکٹر بتاتے ہیں مریضوں کو جو جن کا کولیسٹرول ہائی ہو، چربی کے مرض ہو، ان کو وصیت کر دیں گے ڈبے کا دودھ پیا کرو، چونکہ اسے مکھن نکلا ہوا ہے. دودھ سے اگر مکھن نکل جائے تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پیچھے چھاچھ رہ جاتی ہے، طاقت تو اس سے نکال لی گئی ہے. اور ایک دودھ اور آج کل بکتا ہے جس میں ملاوٹ ہے، یا پانی ڈال دیتے ہیں یا اس میں کول ڈرنک ڈال کے سوڈا بنا دیتے ہیں مزیدار بنانے کے لیے. خالص دودھ نایاب ہے، اکا دکا لوگوں کو میسر ہے، وہ خالص دودھ ہے جس سے نہ کچھ نکالا گیا ہے نہ اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے. ہم امام راحل فرماتے ہیں کہ آپ دین کے بارے میں دیکھو کہ اگر دین کی روح اس سے نکال لی گئی ہے، طاقت دین کی اس سے نکال لی گئی ہے، پیچھے جو رہ گیا ہے وہ طاقت نہیں ہے، بغیر طاقت کے ہے، سرگرم رکھنے کے لیے یا چھاچ کے طور پر پینے کے لیے لسی، سونے کے لیے ٹھیک ہے، نیند کرنے کے لیے ٹھیک ہے، وہ جیسا کہ پلایا گیا ایسا دین و مذہب اور امت کو سلا دیا گیا، غافل کر دیا گیا. جب طاقت نہ ہو اس کے اندر، علامہ اقبال کے ایک نقطے کے بارے میں علامہ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید، کبھی توحید طاقت تھی کسی زمانے میں، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، آج فقط ایک کلامی و مناظراتی باس رہ گئی ہے لوگوں کے کتابوں کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اور الجھنے کے لیے، کہ اکثر اسلام کی تعلیمات الجھنے کا موضوع بن گیا ہے کہ اس پہ ادھر سے مناظرہ ہو، ادھر سے مناظرہ ہو، ادھر سے دلائل دیے جائیں، ادھر سے دلائل دیے جائیں، الجھنے کے موضوع بن گئے ہیں، مناظراتی موضوع بن گئے ہیں. جو طاقت تھی دین کی بنیاد تھی، توحید طاقت تھی، رسالت طاقت تھی، الہی نظام طاقت تھا، امامت طاقت و قوت ہے دین کی، یہ طاقت و قوت جب اسے لے لی گئی اور اس کے پیچھے چند رسومات کے اندر منحصر کر کے پھر اس کو لگا دیا گیا یہ تمہارا اسلام ہے. التقاطی اسلام جس میں بہت ساری غیر اسلامی چیزیں شامل کر کے، آبائی رسومات، تہذیب و تمدن اس کے اندر ڈال کر، جو کچھ ہندوستان میں ہندو کرتا تھا وہ سارا اسلام میں ڈال کر بتایا گیا یہ سب اسلام ہے تمہارا اور انہوں نے کر لیا. جو عرب کرتے تھے ان کے آبا اس کو بھی اسلام، جو ایرانی کرتے تھے آبا ان کے بڑے پرانے وہ بھی اسلام، جو کچھ کسی قوم کے اندر پہلے سے رائج تھا انہوں نے اس کو چھوڑنا پسند نہیں کیا بلکہ اس کو اسلام کا حصہ بناتے گئے، یہ التقاطی اسلام بن گیا. التقاطی اسلام کی خطرناک ترین صورت اس وقت بنی کہ جب مغربی تہذیب اور مغربی روشیں اور مغربی طریقے اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر راسخ ہوئے. دو تین دور دین کے اندر بہت اہم ہیں. التقاط کے دور ان کو کہا جا سکتا ہے. ایک وہ زمانہ تیسری اور چوتھی صدی خصوصاً, یہ بہت اہم زمانہ ہے مسلمانوں کے ہاں, کہ جس میں التقاط اپنے عروج کو پہنچا. دائیں بائیں سے افکار, چونکہ مختلف سرزمینیں فتح ہوئیں, ان سرزمینوں میں رہنے والے نظریات, افکار, رسومات, اس سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے. ایک وہ التقاط کا زمانہ تھا اور ایک آج التقاط کا زمانہ ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے زمانے کے اندر ایسے انقلابات یا تحولات آئے جنہوں نے اپنے اثرات اسلام کے اندر یا مسلمانوں کے اندر منتقل کیے. یہ سب التقاطی شکلیں تھیں. جب التقاط آ گیا دین کے اندر, دین کی اپنی اصلی شکل مسخ ہو گئی, ختم ہو گیا, اور لوگوں کو وہ سارا کچھ بتا دیا گیا. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ضلالت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے مغربی نسخے نہیں ہیں, الہی نسخے, قرآنی نسخے اور رسول اللہ کا رویہ ہے. وہ تین چیزیں ہیں, اللہ کی نشانیاں بتانا, تطہیر و تزکیہ, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم و حکمت, کتاب و حکمت کی تعلیم, یہ لوگوں کو ضلالت سے ہدایت تک لانے کے لیے اور انقلاب نبوی برپا کرنے کے لیے تین روشیں ہیں. لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ نبی اسلام کی روشوں سے کتنی دوری اختیار ہو چکی ہے. اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں انقلاب دیگر کا ذکر کروں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے, سورہ مبارکہ آل عمران میں. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 144 میں, جو سب نے پڑھی ہوئی ہے, تلاوت کی ہوئی ہے, کم از کم مردوں کے لیے ضرور اس کو پڑھا ہوا ہے ختم قرآن کے طور پر, یا کبھی فال ضرور نکالی ہوگی اس سے. مانوس آیت ہے, اجنبی آیت نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی کا فرمانا ہے کہ یہ امت جس کو خیر امت کہا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو لوگوں کے اندر, ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک دن یہ ہادی و راہبر و رہنما جو خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے اور انہوں نے ضلالت سے لوگوں کو ہدایت میں پہنچایا, امیت سے نکال کر امت تک پہنچایا, ایک دن قانون الہی کے مطابق ان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے. چونکہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں اور جتنے انسان آئے ہیں وہ دنیا میں آئے بھی ہیں اور دنیا سے گئے بھی ہیں. قانون ہے اللہ تعالی کا. اس سورہ اس آیہ مبارکہ کے اندر ہے کہ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول, یہ ہستی و شخصیت جن کا نام گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ رسول ہیں, یعنی یہ ترجمان وحی خدا, یہ کسی اور کی بات نہیں تمہیں پہنچا رہے, یہ فقط اللہ کا پیغام تمہارے پاس لائے ہیں. اس لیے ان کو اس نگاہ سے دیکھنا ہے تم نے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس دید سے اس ہستی کو, اس شخصیت کو دیکھنا ہے کہ یہ رسول ہیں وبس. وما محمد الا رسول, سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں, اور کوئی عنوان نہ دو ان کو, یہ صرف اللہ کے رسول ہیں, یعنی فقط پیغام خدا پہنچانے والے ہیں. اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں جو آ کر گزر گئے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول انبیاء عظام آئے ہیں, تشریف لائے اس زمین پر اور بشر کو ہدایت کی اور اپنا عہد نبھا کر چلے گئے اس دنیا سے. یہ قانون ہے اللہ تعالی کا. اب یہ ہستی و پیغمبر جو آئے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے, انہیں بھی اس دنیا سے گزرنا ہے. اف ان ماتا او قتلا, یہ نبی اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تم نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ ایک دن اس نبی نے گزرنا ہے تم سے, چھوڑ کے چلے جانا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ جانے, اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اس دن تم نے کیا کرنا ہے؟ انقلبتم علی اعقابکم, تم واپس اسی حالت میں پلٹ جاؤ گے جس حالت سے اس نبی نے تمہیں نکالا تھا, واپس پلٹ جاؤ گے. اعقاب عقب کی جمع ہے, انقلبتم پلٹ جانا.
یعنی تم عقبی انقلاب کرو گے نبوی انقلاب کے بعد، تم پہلے زلالت میں تھے پھر ہدایت پہ آ گئے، اور ہادی نے ایک دن تمہارے اندر سے رخصت ہو جانا ہے، اب تم بتاؤ کہ اس نبی کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ عقبی انقلاب کرنا ہے، انقلاب تم علی اعقابکم، پھر اس کے بعد فرمانے فمن ینقلب علی عاقبیہ، جو بھی واپس اپنی پہلی حالت پر پلٹ کر گیا، لوٹ کر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، اس نے خدا کا ذرہ برابر نقصان نہیں کیا، وہ اللہ کو نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکتا، اس نے اپنی دنیا و آخرت تباہ کی ہے، وہ اگر ہلاکت کی دلدل میں کود گیا تو تباہی میں کودا ہے، وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ انقلاب نبوی یہ تھا کہ تمہیں ضلالت سے نکالا ہدایت تک لے کر آئے، امیت سے نکالا امت تک لے کر آئے، نبی کے بعد کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ آیت قرآن میں جب تک ہے اس وقت تک قرآن بھی پوچھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پوچھ رہا ہے ہر نسل سے۔ آج ہم سب سے یہ سوال ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیت ہم سے پوچھ رہی ہے، ہم آج جشن میلاد رسول اللہ منا رہے ہیں اور ایام ولادت با سعادت رسول اللہ میں ہیں، ہم سے بھی پوچھ رہی ہے یہ آیت کہ تم بتاؤ کہ آج کہاں کھڑے ہو، آیا انقلاب نبوی کی راہ پر ہو یا انقلاب عقبی کر کے کہیں اور پہنچے ہوئے ہو؟ علامتوں سے پتا چلے گا، ہمیں بینروں سے نہیں پتا چلتا، چونکہ بینروں میں ہر آبائی عمل کے اوپر بھی الہی بینر لگے ہوئے ہیں، جو بھی آج کل طریقہ کار ہے، مثلا زمین پر قبضہ کرنے کے لیے مسجد بناتے ہیں، حرام کام کرنے کے لیے، جرم کرنے کے لیے مسجد سے شروع کرتے ہیں، مقدس نام سے کہ سب سے پہلے مسجد بنائیں گے، پلاٹ پر قبضہ کریں گے، پھر 1.5 فٹ کی مسجد بنا لیں گے، باقی پہ بنگلہ بنا لیں گے، باقی میں پلاٹنگ کر کے اس کو بیچ دیں گے۔ بس جہاں بھی آپ دیکھو، عموماً آپ دیکھیں تجاوزات، فٹ پاتھوں پہ مساجد بنی ہوئی ہیں، تجاوزات پہ مساجد بنی ہوئی ہیں، ہو جہاں مسجد دیکھو، قرآن فرما رہا ہے کہ جہاں مسجد دیکھو یہ نہ سمجھو کہ یہ خدائی عبادت گاہ ہے، بعض مساجد مساجد ضرار ہیں، اور یہ مسجد ضرار رسول اللہ کے زمانے میں بن گئی تھی کہ لوگوں نے دین کے نام پر دین کے خلاف عمل کیا، مسجد بنا کر اللہ کے دین کے خلاف قدم اٹھانا شروع کیا، اور یہ قرآن کریم میں اس لیے اس مسجد کا ذکر آیا ہے کہ قیامت تک یہ کام تکرار ہوتا رہے گا، ایسی مسجدیں بنیں گی جو مقصد دین کے خلاف، جو راہ دین کے خلاف، ایسے دینی مراکز بنیں گے جن کا نام دینی و بینر دینی و بورڈ دینی ہوگا لیکن ان کے اندر عمل مشرکانہ عمل موجود ہوگا، کافرانہ عمل موجود ہوگا، امت کے اندر فتنہ ہوگا، ضرار و ضرر ہوگا ان کے اندر۔ لہذا مسجدوں کے دھوکے میں نہ آنا، مساجد ضرار کو اور مساجد ہدایت کو ایک دوسرے سے آپ نے ممتاز کرنا ہے، پرکھنا ہے کہ کون سی مساجد نورانی مساجد ہیں اور کون سی ضرار ہیں مساجد، امت نبی کو توڑنے کے لیے ہیں جو مساجد۔ رسول اللہ کو حکم ہوا کہ اے رسول، آپ نے قدم بھی نہیں رکھنا اس مسجد کے اندر، یہ مسجد جو ضرار بنی ہے۔ اب توجہ فرمائیں کتنا اہم نقطہ ہے جو قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں، کہ رسول اللہ کے زمانے میں دین کا مقابلہ کرنے کے لیے منافقین نے مسجد کا سہارا لیا، دین خدا کے مقابلے میں آنے کے لیے عبادت گاہ کا سہارا۔ جہاں پر بھی آپ دیکھو کوئی دین کا جھنڈا لگا ہوا ہے، عزاں کا علم لگا ہوا ہے، جہاں پر بھی کوئی دین کا بینر لگا ہوا ہے، جہاں پر بھی کوئی دین کا پرچم لہرا رہا ہے، تو پہلے دیکھ بھی لو کہ اس کے نیچے، اس کے پیچھے دین بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صرف جھانسا ہو اور دھوکا ہو اور یہ ضرار ہو، یہ ضرار جو دین کے لیے ضرر، امت کے لیے اس کے اندر ضرر موجود ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، امت رسول اللہ کہاں کھڑی ہے اس وقت۔ علامہ اقبال نے امت رسول اللہ کا حال دیکھا، جائزہ لیا، اور پھر اس کے بعد ایک ہدیہ شکوا پیش کر دیا بارگاہ رسول اللہ میں۔ اقبال میں یہ جرت موجود تھی کہ اللہ سے بھی شکوا کرتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا اقبال، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنا شکوا پہنچا ہی دیا، ہر چند عقیدت کے لبادے میں اور عقیدت کے انداز میں اور لہجے میں، کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی چلا گیا اور دنیا بھی چلی گئی، یہ سب کچھ لٹا کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کی امت لٹی ہوئی امت ہے۔ خوب، یہ اقبال کا تجزیہ تھا۔ ہم دیکھیں آج پاکستان میں کہاں کھڑے ہیں، قرآن پوچھ رہا ہے انقلاب نبوی پر آگے بڑھ رہے ہو یا انقلاب عقبی کر کے ضلالت میں چلے گئے ہو۔ ہمیں پرکھنا ہوگا علامتوں کے ساتھ، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس زمانے کا نام کیا رکھا جائے، عہد ہدایت رکھا جائے، ہم امت ہیں یا امی ہیں، ہم ہدایت پر ہیں یا ضلالت پر ہیں۔ آپ ضلالت کے ارکان اور ضلالت کے اسباب کو دیکھیں اور ہدایت کے ارکان و اسباب کو دیکھیں جو واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ جس ماحول کو قرآن ضلالت کہہ رہا ہے، وہاں ہر چیز کو، کسی بھی چیز کو آپ نظر میں رکھیں، اس کی معاشرت کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ مفادات پر، شہوات پر۔ وہاں جنگ و صلح دونوں مفادات و شہوات پر ہوتی تھی۔ وہاں کے حکمران ابو جہل و ابو لہب تھے، اس زمانے کے حکمران جن کا اس معاشرے میں حکومت تھی و فرمان چلتا تھا، وہ ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان تھے۔ خب، آپ اس زمانے کی تجارت لوٹ، ان کا ذریعہ درآمد لوٹنا تھا، قافلوں کو لوٹنا اور بٹھا لینا، یہ اس زمانے کی تجارت و بزنس، اس چیز کو بزنس کہتے تھے۔ اور ان کے ہاں نگاہ انسان کے بارے میں غیر انسانی و غیر الہی نگاہ، کہ عورتوں کو سرے سے انسانیت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تھے، عورت کی پیدائش پر شرمندہ ہو جاتے تھے اور زندہ درگور کر دیتے تھے جا کر، جانوروں کو پوجتے تھے، جانوروں کی عقیدت تھی، اور خدا کی جگہ بت تھے، بتوں کو خدا سمجھتے تھے، خاندانی بت، برادری کے بت، قبیلے کے بت، قوم کے بت، اجتماعی بت، محلے کا بت، انفرادی بت، ہر طرح کی مورتیاں بنا کر، حتی کعبہ الہی کو انہوں نے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ان کی عبادتیں، یہ ان کی معیشت، یہ ان کی معاشرت، یہ ان کا سماج، یہ ان کے رواج، اس ساری چیز کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے۔ خب، ہم آج ان کے معیارات عجیب معیارات تھے، ان کے معیارات میں یہ نہیں تھا کہ جو حق پر ہو وہ درست ہے، ان کے معیارات میں تھا جو اپنی قوم کا ہو، اپنی قبیلے کا ہو، اپنی برادری کا ہو وہ درست ہے۔ ان کے نعروں میں سے نعرے یہ تھے کہ کن اونن لاخی کا ظالمن او مظلوما، اپنے بھائی و برادری کا ساتھ دو، یہ نہ دیکھو کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، برادری کا ساتھ دو، برادری کی بنیاد پر تم زندگی بسر کرو، قبیلے کی بنیاد پر زندگی بسر کرو۔ خب، یہ ان کے حالات تھے جو قرآن میں بھی ذکر ہوئے ہیں، تاریخ کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ آج ہم آئیں اپنے ملک و مملکت کا جائزہ لیں اور پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کا جائزہ لیں، اپنے حاکموں اور حکمرانوں کو دیکھیں تو ابو جہل و ابو لہب ان کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جو آج کے حکمران ہیں، جو آج کے حاکم ہیں، یہ ابو لہب و ابو جہل سے بہت آگے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ان کے معیارات تھے، اس سے بدتر آج کی صورتحال ہے، ہر پہلو سے بدتر صورتحال ہے۔ اگر ضلالت، جس قرآن نے جس معاشرے کا نام ضلالت رکھا ہے، اس معاشرے کا مطالعہ کر کے پھر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور ہدایت کے ارکان سے کتنے دور کھڑے ہیں۔ یعنی انقلاب عقبی کر کے، لوٹ کر، چھوڑ کر، ترک کر کے راہ نبوی کو، ہم انقلاب عقبی کر کے دوبارہ اسی ضلالت کے اندر جا پہنچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب نبوی کے لیے، انقلاب الہی کے لیے، انقلاب ربانی کے لیے، انقلاب نورانی کے لیے ان سے دشمنی چھڑوائی، عداوتیں چھڑوائیں، اور ان کے اندر اخوت و محبت اور الفت قائم کی، اور برادری و اتحاد و وحدت قائم کی۔ وحدت رکن انقلاب نبوی ہے اور تفرقہ و عداوت رکن ضلالت ہے۔ ہم میں یہ وسیع موضوع ہے، ضلالت کے علامتیں و معالم زیادہ ہیں اور اسی طرح ہدایت کے علامتیں و معالم زیادہ ہیں۔ میں صرف دو کی طرف اشارہ کرتا ہوں، چونکہ ایام وحدت و ہفتہ وحدت میں ہیں، اور اس لیے اس نقطے کی طرف زیادہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ضلالت میں تفرقہ و عداوت بنیاد تھی، اور عداوت باعث فقر تھی. عداوت بھی ایسی عداوت کہ جانور بھی شرما جاتے تھے اس عداوت کے سامنے، اس طرح کی عداوت اس معاشرے کے اندر دشمنی موجود تھی، اور عداوت ہی ان کا فخر تھی. جب وہ اپنے افتخارات ذکر کرتے تھے تو اس میں دشمنیوں کا بہت خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے تھے. ادبیات کے سلیبس میں آج بھی مدارس دینیہ کے اندر جو عربی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے وہ سارا جاہلیت کا لٹریچر ہے، اور یہ تعجب کی بات ہے کہ آج بھی کوئی عالم دین، علماء دین جب اپنی عربی مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن کے اندر جاہلیت کے شعر موجود ہیں. حتیٰ اگر بعد از اسلام کا زمانے کے بھی ہیں تو بھی جاہلیت کے شعر ہیں، معروف ہیں، علماء جانتے ہیں کہ وہ مثلا سبع معلقہ معروف قصیدے ہیں سات، جو جاہلیت کے زمانے کے منتخب کلام تھا، شاہکار، جو قبر میں انہوں نے لکھ کے لٹکایا ہوا تھا، اور جو لاجواب شاعری تھی ان کی، ادبی شاہکار تھے سبع معلقہ، آج باقاعدہ تدریس کیے جاتے ہیں، اور جو سبع معلقہ کا استاد ہے اسی کو مجتہد اعظم مانا جاتا ہے جو سبع معلقہ پڑھا لے. اور اسی طرح حماسہ و مقامات و فلاں و فلاں، یہ کتابیں ہیں جاہلیت کے شعرا سے، شعروں سے اور کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، جن کے اندر دشمنی و عداوت ایک قدر کے طور پر ذکر کی گئی ہے. اور قتل و غارت گری اس معاشرے کی خصوصیت تھی، قتل و غارت گری ان کی رگوں میں قتل و غارت گری بیٹھی ہوئی تھی. قتل کرنے کے لیے انہیں کوئی بہانہ نہیں چاہیے تھا، بلکہ بہانے کے لیے قتل کرتے تھے، قتل کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے تھا. ایک جنگ عربوں کے اندر ہوئی، 40 سال یہ جنگ جاری رہی، اور لاکھوں لوگ اس جنگ کا لقمہ بنی اس 40 سال کے اندر. وہ جنگ چھپکلی پہ لڑی گئی، ایک چھپکلی عربوں کی مرغوب غذا ہے، ملخ، فارسی میں اس کو ملخ کہتے ہیں، آپ شاید سانڈا کہتے ہیں اس کو، چھپکلی، گھریلو چھپکلی کی طرح، تھوڑی سی اس سے بڑی چھپکلی ہے، سہارائی چھپکلی ہے، جنگلی چھپکلی کھیتوں میں ہوتی ہے، شاید یہاں اس علاقے میں بھی موجود ہو. عرب بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں اس کو. یہ چھپکلی شکار کرتے تھے اس کا، اور بڑے اہم مہمانیوں کے اندر یا اہم فنکشن میں چھپکلی پکا کے کھاتے تھے، سانڈا یا ملخ. ایک شکاری عرب نیزہ لے کے اس چھپکلی کا پیچھا کر رہا تھا، اور اس کے شکار کرتے کرتے وہ چھپکلی دوڑتی ہوئی کسی دوسرے قبیلے کے فرد کے خیمے میں داخل ہو گئی. شکاری گیا اس کے پیچھے اس کے خیمے تک، اور اس نے کہا کہ تیرے خیمے میں میرا شکار گھس گیا ہے. اس عرب نے کہا کہ نہیں، ہم عربوں کے یہ اقدار میں سے ہے، ویلیوز میں سے ہے، ہماری آبائی رسم ہے کہ جو ہمارے ہاں پناہ لے لیتا ہے ہم اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے، اس چھپکلی نے ہمارے ہاں پناہ لے لی ہے، اب تو اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ عربوں کا جو قانون ہے وہ یہ کہ شکار کا جو بھی پیچھا کرے وہ شکار اسی کا ہوتا ہے، لہذا دو عرب قانون آپس میں ٹکرا گئے، اور دو عرب آپس میں چھپکلی پر لڑ پڑے. ایک نے نیزہ مارا، دوسرے کو سینے میں مار دیا. اس کے قبیلے کو پتا چلا، انہوں نے آ کر اس قاتل کو مار دیا. اس کے قبیلے کو پتا چلا، انہوں نے اس کے قبیلے پہ حملہ کر دیا، اور یہ جنگ پورے 40 سال تک جاری رہی. اور اس جنگ کے اندر شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے ان جنگ میں مرنے والوں کو شہید کہا، ان کو سراہا کہ اس جنگ میں یہ ہمارے کام آئے، اور مارنے والوں کو بھی سراہا کہ اتنے سورما تھے ہمارے کہ جو دن میں اتنے لوگ شکار کیا کرتے تھے، چھپکلیوں کے شکار سے بڑھ کر انسانی شکار تک آ گئے وہ لوگ، نسلیں ختم کر دی انہوں نے. یہ جنگیں تھی، یہ عداوت تھی ان کے اندر، اور عداوت کی ترویج یہ خاندان کی اصالت سمجھی جاتی تھی. خاندانی آدمی وہ تھا جو اپنے بچوں میں عداوت منتقل کر سکے، یعنی بہترین باپ اس کو کہتے تھے جو بیٹے کو مخالف قبیلے کی دشمنی سے بالکل بھر دے، اور اتنا بھر دے اس کو کہ بلوغ کے بعد پہلا کام مقابل قبیلے پر جا کر حملہ کرے. اور ان ماؤں کا کام بھی یہی تھا، ان لوریوں میں ان کو دشمنی و نفرت سناتی تھی، صبح و شام کے تذکروں میں ان کے عداوت و نفرت ایک دوسرے کے خلاف اور قبیلوں کے خلاف. بعض اوقات حلیف قبیلے، قریبی قبیلے، یعنی دو بھائیوں سے چلنے والی دو نسلیں، یہ آپس میں ٹکرا جاتے تھے. یہ ان کا شرف تھا، سب سے اعلی شرف وہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا قاتل ہوتا تھا. اس زلالت کے زمانے کا ہیرو سب سے بڑا قاتل تھا. فخر کرتے تھے ہم فلاں کی اولاد سے. آپ اگر عربوں کے نام پڑھیں تو سب شخصیات کے نام پر ہیں، بنی فلاں، بنی فلاں، بنی فلاں. یہ جس کی اولاد بنتے تھے، بنو و بنی بنتے تھے یہ ابنا، وہ بہت بڑا قاتل ہوتا تھا، بہت بڑا دہشت گرد ہوتا تھا، جس کو جس کے نام پر یہ آل چل پڑتی تھی آگے. کہ آج کل بھی بعض آل اسی طرح دہشت گردوں اور خونخاروں کی آل ہے جو مشہور ہے. آج بھی حکومتیں اور پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر جنہوں نے نفرت کے بیج بوئے ہیں، یہ آل، یہ لٹیروں کی آل و دہشت گردوں کی آل ہے. یہ عربوں کی خصوصیت تھی، خون ریزی ان کی رگ رگ کے اندر بھری ہوئی تھی، جانوروں سے زیادہ درندگی ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. یہ زلالت کا ایک ان کا کام تھا. حضور تشریف لائے اور آ کر پوری کوشش کی کہ ان کے اندر سے یہ عداوت و درندگی ختم کی جائے اور اس کی جگہ پر ان کے اندر وحدت، الفت و محبت قائم کی جائے. مکہ کے اندر حضور نے 13 سال زحمت کی، کوشش کی، سختیاں برداشت کی، جہاد کیا، لیکن اہل مکہ نے رسول اللہ کا رہنا محال کر دیا، ناممکن بنا دیا، اور آخر کار حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا. اور طائف، پہلے طائف کی طرف تشریف لے گئے، لیکن طائف کے حالات دیکھے کہ مکہ سے بھی زیادہ بدتر ہیں، طائف زیادہ بگڑا ہوا شہر تھا. حضور نے دوبارہ یثرب کا رخ کیا، اہل یثرب ان کے اندر پہلے سے، وہ بھی عرب تھے چونکہ، ان کے اندر بھی عداوت موجود تھی، ان کے اندر بھی دشمنی موجود تھی. جب وہ آئے انہیں بہتر پایا، مکہ کے عربوں سے، بدوؤں سے، اور طائف کے عربوں سے بہتر پایا مدینہ کے عرب یا یثرب کے عرب، ان سے یہ فرمایا کہ میں اس شرط پر تمہاری رہبری و قیادت قبول کرتا ہوں، امامت، میں آنے کے لیے تمہارے شہر میں اور آبادی میں تیار ہوں کہ تم عداوت سے دستبردار ہو جاؤ، عداوت چھوڑ دو. اوس و خزرج کہ جو سال ہا سال سے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد و پیکار و دشمنی میں مصروف تھے، حضور نے ان کے لیے یہ شرط رکھی کہ عداوت کو ترک کرنا میری آمد اور میرے ورود کی شرط ہے. ان کے وفود آئے، دو وفد جو معروف ہیں ان کے آئے، بیعت عقبہ مدینہ میں ہوئی، مکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد حضور تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی، جو بہت اہم واقعہ ہے ہجرت، کہ جس کے مطابق تاریخ اسلامی شروع ہوئی. کہ ہجرت قرآن کریم کے اندر بھی بڑا اہم موضوع ہے جس کی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے، کہ ہجرت قرآنی و ہجرت الہی و راہ خدا میں ہجرت کس کو کہتے ہیں. آج جتنے لوگ پاکستان سے چلے گئے نا امن سمجھ کر یا کسی بھی روز روزگار کے لیے، وہ اپنے آپ کو مہاجر سمجھتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے اگر یہاں سے کوئی فراڈ کر کے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے نام مہاجر رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں سنت رسول اللہ پر عمل کر کے ہم پاکستان چھوڑ کے یورپ آ بیٹھے ہیں. چونکہ ہجرت بھی دیگر عناوین کی طرح اپنا مفہوم کھو بیٹھا ہے، کہ ہر اتف فرار بھی جو کر گیا کہتے ہیں میں ہجرت کی حالت میں ہوں، جو فرار کر گیا ہے. حضور مدینہ تشریف لے گئے اور سب سے پہلا کام اہل مدینہ کے درمیان اخوت و مواخات اور اتحاد و وحدت برقرار کیا، اور تمام امتیازات جن کی بنیاد پر وہ تقسیم تھے، جو انہوں نے معیارات بنائے ہوئے تھے، ان سب کو نابود کیا، قل عدم قرار دیا، کہ گورا و کالا ان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، عربی و عجمی کوئی امتیاز نہیں ہے، قریشی و غیر قریشی کوئی امتیاز نہیں ہے، امیر و غریب کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، رنگ و نسل و بو و علاقہ و لسان، کوئی امتیاز کسی کو کسی پر حاصل نہیں ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو رسول اللہ نے ختم کی، اور ان کی بنیاد پر ایک انقلابی نظام کی بنیاد رکھی، الہی نظام کی. خب ہم غور کریں، اگر وہ زلالت تھی رنگ و نسل کا فرق، اپنے ہاں دیکھ لیں ہم جو کلمہ گو ہیں وہ امت رسول اللہ، کون سی وہ چیز ہے جو زمانہ زلالت میں تھی اور آج موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک نقطہ ایسا کوئی بتا دے کہ اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا آج نہیں ہوتا یہ کام. آج رنگ و نسل زیادہ رنگین ہو گئے ہیں, آج گورے کالے کا فرق زیادہ پڑ گیا ہے, آج ذات پات کا نظام زیادہ پڑ گیا ہے. آج آپ دیکھیں مثلا اگر کوئی مسلمان شادی کرنا چاہتا ہے اپنے بچے کی بیٹے بیٹی کی, پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ رشتہ برادری کا ہونا چاہیے. تو رسول اللہ کی امت ہے, تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے, اور رسول اللہ نے تجھے بتایا بھی ہے کہ ایمانی رشتہ اصل رشتہ ہے تیرا, انما المؤمنون اخوہ, برادری تیری صرف ایمان کی بنیاد پر ہے, باقی کوئی بنیاد نہیں. میں نے مسمار کر دی ہے, ختم کر دی ہے, قلدم قرار دی ہے, نابود قرار دی ہے, تو نے دوبارہ زندہ کر دی. اسی کو انقلاب عقبی کہتے ہیں. جو کچھ رسول اللہ نے توڑا, روندا, پائمال کیا, قلدم قرار دیا, اس کو آج اس امت نے دوبارہ زندہ کیا. اس کے بعد نام نہاد لیڈروں نے وہ ساری جاہلیت کی رسمیں زندہ کی اپنے مفادات کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنی عیش و عشرت کے لیے, وہ سب کچھ جاہلیت کا ماحول زندہ کیا اور امت کو دوبارہ انقلاب عقبی واپس پلٹا کر اسی حالت میں لا کر کھڑا کر دیا جس حالت سے رسول اللہ نے نکالا تھا انہیں. وحدت رکن انقلاب نبوی ہے, عداوت رکن انقلاب عقبی و زلالت کا رکن ہے. خب ان علامتوں سے اگر ہم پرکھیں کہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ کس بنیاد پر قائم ہے اور ہم کس قسم کی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, عزیزان من ہدیہ نعت پیش کر دینا و عقیدت کا اظہار و جذبہ رسول اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہمیں اس بات سے غافل نہ کر دے کہ ہم حقیقت میں آنکھیں بند کر لیں. وہ چیز جو آج رسول اللہ کو تکلیف دے رہی ہے اپنی امت کے بارے میں اور اپنے پیروکاروں کے بارے میں, ان کے اندر موجود جاہلیت کی عداوت ہے. کس قدر ننگ و شرم کی بات ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا, جس میں مسلمان و عاشقان رسول رہتے ہیں, یہاں سے ہر خبر تفرقے کی ہی دنیا کے اندر پھیلتی ہے, ہر بات تفرقے کی پھیلتی ہے. جہاں پر ماہرین تفرقہ موجود ہیں, تخصص ان کا امت کو لڑانا, امت کو تقسیم کرنا اور امت کے اندر فتنے کھڑے کرنا ہے, اور فتنہ پرست و فتنہ باز و فتنہ گر کہ کتنے جلدی فتنے کی آگ پھیلا دیتے ہیں اس ملک کے اندر. جتنا آسان پاکستان میں فتنہ اٹھانا ہے اور پھیلانا, پوری دنیا کے اندر اتنا آسان نہیں ہے. ایک چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ہے غفلت, بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انقلاب نبوی شروع ہوا بعثت رسول اللہ سے. بعثت بیداری کو بھی کہتے ہیں, نیند سے جگانا, جمود سے اٹھانا, خواب سے اٹھانا, موت سے اٹھانا, یہ سب بعثت کہلاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم البعث ہے, یعنی جس دن سب کو اٹھایا جائے گا, چونکہ مرے ہوئے ہوں گے سب, موت سے دوبارہ جاگنا, یہ جو یوم الباس ہے. رسول اللہ تشریف لائے, کس لیے لائے تشریف؟ تاکہ اس امت کو بیدار کریں, اس امت کو آگاہ کریں. رسول اللہ نے جس معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے, قرآن فرما رہا ہے, قرآن نے عنوان دیا یہ زلالت ہے, اس کا نام زلالت ہے. ہم جو بھی نام دیں, ہم تو اچھے نام دیتے ہیں, اپنے غلط کاموں کو بھی اچھے نام دیتے ہیں, تفرقہ ڈالتے ہیں اور ساتھ بعد میں دعا کرتے ہیں. مثلا خطبہ پڑے گا, جمعے کا خطبہ, عید کا خطبہ, اور مسجد میں تقریر کریں گے, اس میں نفرت, اس میں عداوت, اس میں دشمنی اور اس میں تفرقہ, پھر بعد میں آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرما ہم سے, یعنی یہ عداوت اور تفرقہ اور یہ فتنہ قبول فرما, اس کی قبولیت کی دعا, یہ رحمت للعالمین کے صدقے اس کو قبول فرما ہم سے. تفرقے کو عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں. ہم اپنے تفرقے کا نام بھی عبادت رکھا ہوا ہے, ہم نے زلالت کا نام بھی اسلام رکھا ہوا ہے, لیکن جب قرآن ہماری رسالت کو عنوان دے گا اور نام لے گا, جب اللہ کی طرف سے یا کوئی اللہ کا نمائندہ ہماری حالت کو نام دے گا, تو یقیناً وہ اس کا نام زلالت بھی رکھے گا, ہدایت نہیں رکھے گا. اس کا نام نجات نہیں رکھے گا، اس کا نام ہدایت نہیں رکھے گا، یہ ضلالت کے زمرے میں آتی ہے۔ عزیزان، رسول اللہ جب تشریف لائے جس معاشرے کے اندر جس کا نام قرآن نے رکھا کہ ضلال مبین، کھلی گمراہی تھی، رسول اللہ آ کر اس کا حصہ نہیں بنے، آفر تھی، یہ نہیں کہ رسول اللہ کے لیے موقع نہیں تھا اس سسٹم میں گھسنے کا، باقاعدہ آفر تھی رسول اللہ کو، پیشکش تھی رسول اللہ کو، تمام قریش کے سردار ملے میٹنگ کی، نشست کی، اور کہا کہ پوچھو ان سے، پوچھو چاہتے کیا ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، کس قبیلے کا اقتدار، سارے قبیلوں کا اقتدار ہم مشترکہ لیڈر مان لیتے ہیں ان کو، کسی ایک قبیلے کا اقتدار ہم ان کو دے دیتے ہیں، کسی علاقے کا اقتدار وہ دے دیتے ہیں، ثروت و دولت چاہیے ہم ان کی جولیاں اور تجوریاں بھر دیں گے، اور اگر ان کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار۔ خوب، یہی پیشکش ہو سکتی ہے، زن، زر اور زمین جو انسانوں کو بہکا دیتی ہے، جہاں سے لیڈر پھسل جاتے ہیں، وہ یہ تین چیزیں ہیں، زن، زر اور زمین، یا اس کو جاگیریں دو۔ آج یہ جاگیروں کے مالک بڑے بڑے، جاگیریں کہاں سے لے آئے، ان کے اجداد نے ان کو دی ہیں، یہ جاگیریں کہیں سے وصول کی ہیں انہوں نے؟ خوب تاریخ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، کہاں سے لے آئے اتنی بڑی جاگیریں، اتنے بڑے مربع ایکڑوں کے لحاظ سے اور سینکڑوں کے لحاظ سے اور مربوں کے لحاظ سے، خوب یہ کس کی زمینیں تھیں، آج کس کے پاس ہیں یہ موجود، کہاں سے ملی یہ زمینیں تمہیں، اور یہ زر کہاں سے ملا، یہ ثروت کہاں سے ملی تمہیں، اور یہ جو تم نے عیش کدے و عشرت کدے آباد کی ہوں، یہ کہاں سے ملے تمہیں سارے، یہ کسی معاوضے کے طور پر تمہیں ملے، وہ پیشکش جو ہمیشہ رہی ہے اور جس نے ہمیشہ انسان کو بہکایا ہے، ہمیشہ انسان کو پھسلایا ہے، شیطان کے ہتھیار جو تین ہیں، زن، زر اور زمین، یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان کو قاتل بنا دیتی ہیں۔ عمر سعد، اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا، سعد ابن ابی وقاص، سردار قادسیہ کا بیٹا، قاتل حسین بن گیا آ کر۔ شمر ابن ذیل جوشن، جو جنگ صفین میں علی کے لشکر میں موجود ہے امیر المومنین کے ساتھ اور کمانڈر ہے، یہ آ کر علی کے بیٹے کو قتل کرتا ہے، سر کاٹتا ہے آ کر کربلا میں، کس چیز نے ان کو قاتل بنایا، اس جگہ سے اٹھا کے یہاں پہنچایا، یہی چیزیں تھیں، زن، زر اور زمین نے، یہ چیزیں کسی بھی انسان کا ایمان متزلزل کر دیتی ہیں۔ یہ پیشکش کی گئی کہ کیا چاہتے ہیں، جناب ابو طالب کو بلایا گیا میٹنگ کے اندر، جلسے میں، نشست میں، سرداروں کی نشست، کہ بتیجے سے پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج بھی یہی ہے، جب بھی کوئی آتا ہے، آ کر نعرے لگاتا ہے، قوم کے درد بیان کرتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں نا قوم کے درد کو حس کرتے ہیں اور آ کر قوم کے دردوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں خود تجربہ ہے، میں اپنا ایک شخصی ذاتی تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہ جب وہ تعلیمی زمانے میں تھے، طلبہ کی کچھ مشکلات تھیں، اور وہ میں ذکر نہیں کرتا، مناسب نہیں یہاں اس مجلس میں ذکر کروں، لیکن کچھ سنجیدہ مشکلات طلبہ کی شروع ہوئی، ان مشکلات کے لیے جو متعلقہ ذمہ دار آدمی تھے ان سے وقت لیا اور جا کر ان کی خدمت میں عرض کی کہ یہ طالب علموں کی مشکلات ہیں، انہوں نے سنی، سن کے بالکل تسلی سے بیٹھے رہے، بڑے آرام سے، سکون سے، شاید گھنٹہ لگا ہوگا، ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہوگا ہمیں وہ ساری مشکلات یا گزارشات پیش کرتے ہوئے، ساری سن کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا مشکل ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا آپ کو کوئی کمی ہو؟ ہم نے کہا کوئی کمی نہیں۔ کہا کوئی تنگی ہو؟ کوئی تنگی نہیں۔ کوئی تنگ کر رہا ہو؟ کوئی نہیں کر رہا، کوئی کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے میں تعجب کرتا ہوں، جب آپ کو مشکل ہی نہیں ہے تو آپ کیا بیان کرنے آئے ہو یہاں پر؟ وہ کہنے لگے کہ یہ داستانیں تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ درد دوسروں کے بیان کر کے جیب اپنے بھرتے ہیں، چونکہ کہیں بھی پہنچنے کے لیے آپ کو قوم کا درد بیان کرنا ضروری ہے۔ قوم کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں اور بڑے کھلے ہوتے ہیں، ان زخموں کے اندر بڑے مضبوط پلر بنائے جا سکتے ہیں۔ جب آپ پلر بناتے ہیں، پہلے زمین کی کھدائی کرتے ہیں، زمین کھودتے ہیں آپ اور گڑا کھود کر پھر اس میں کنکریٹ بھرتے ہیں، سریا بھرتے ہیں، آر سی سی پلر بناتے ہیں۔ اگر گڑا نہ کھودیں، زمین کے اندر پلر نہیں بن سکتا۔ یہ عمارت آپ بڑے بڑے پیسج بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، اور بڑے بڑے عمارتیں بناتے ہیں، ان کے پلر زمین کے اندر کھودتے ہیں. انسان جب اپنی معیشت کے پلر بناتا ہے، اپنی معیشت کے ستون گاڑتا ہے، تو معیشت کے ستون زمین کے اندر نہیں گاڑے جاتے، قوم کے زخموں کے اندر گاڑے جاتے ہیں. قوم کے زخم بڑے ہوتے ہیں، اور جو زیادہ زخمی قوم ہوتی ہے اس کے زخموں میں زیادہ مضبوط پلر بنتے ہیں. اس کے زخموں کے اندر کنکریٹ ڈالو، سریا ڈالو اور پلر بناؤ، اور تم خود اس معیشت تک پہنچ جاؤ. اور قوم خود جتنی زخمی تر ہو اتنی بہترین قوم ہے. ایسے لیڈروں کے لیے بہترین قوم وہ ہے جو زخمی قوم ہو، کیونکہ اس کے زخموں کے تذکرے کر کے، اس کے زخموں کے مرثیے پڑھ کے، اس کے زخموں کے نوحے پڑھ کے انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے. یہ آئے رسول اللہ سے آ کر کہنے لگے، آپ جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں چاہیے کیا آپ کو؟ چونکہ ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ یہ لیڈر بھی انہی لیڈروں میں سے ہیں، یہ انقلابی بھی انہی انقلابیوں میں سے ہیں، جو پیسے نہیں ہیں یا اس کے پاس پوسٹ چاہیے، اس کو رشتہ چاہیے، اس کو کوئی ایسی چیز خواہش دبی ہوئی ہے جو انقلاب بن کر اس کے منہ پر آ گئی ہے. چونکہ جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے ابراہیمی نگاہ انسان کے اندر پیدا، کیونکہ اکثر خواہش و حوث چھپ کر بیٹھ کر آ کر اور ابراہیمی ندا بن کر انسان کی زبان سے ادا ہوتی ہے. بت شکنی کی باتیں کرتا ہے انسان، لیکن پیچھے خلیلیت نہیں ہوتی، ابراہیمیت نہیں ہوتی، بت شکنی نہیں ہوتی، چھپی ہوئی حوث ہے جو انسان کی زبان سے انقلاب بن کر بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے. ان قریش کے سرداروں نے یہ سمجھا کہ یہ جو انقلابی آواز مکہ کے اندر اٹھی ہے، یہ بھی کوئی حوث ہے اندر، یا عورت کی خواہش ہے، یا زمین کی خواہش ہے، یا مقام و پوسٹ و سرداری کی خواہش ہے. لہذا جناب ابو طالب کو بلا کر پیشکش کی کہ بھتیجے سے پوچھو کیا چاہتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اب یہ پیشکش کی، اس زلالت کے اندر آنے کی پیشکش کی. قرآن کریم نے ایک اور بھی نقطہ ذکر کیا، اور وہ یہ کہ یہ بت پرست و کافر بت قدوں کے متولی، انہوں نے آ کر رسول اللہ کو یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں. آپ چونکہ انقلاب اس موجود نظام کو جڑ سے اکھار کے پھینکنے کا نام ہے، اس کو توڑنا و روندنا انقلاب کہلاتا ہے. رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ ان کے بت ٹوٹیں، بت قدے ویران ہوں اور یہ پائمال ہوں، روندیں. اور ایسا ہی کیا بعد میں فتح مکہ کے بعد. ان کی یہ آفر تھی کہ آپ ہمارے مقابلے میں کیوں آتے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ مل نہیں بیٹھتے؟ آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھتے. طریقہ کار یہ اپناتے ہیں کہ کچھ دن آپ بت خانے میں آئیں، کچھ دن ہم مسجد میں آتے ہیں، کچھ دن ہم آپ کے پاس، کچھ دن آپ ہمارے پاس آئیں. خوب یہ بہترین طریقہ ہو جائے گا، اس طرح دونوں گروہ آپس میں سمجھوتا بھی ہو جائے گا اور مل کر اپنا مشترکہ ہدف بھی حاصل کر لیں گے ہم. قرآن کی آیت اتری، قل یا ایہا الکافرون. یہ قل، چار قل عموماً مردے کے لیے چار قل ضرور پڑے جاتے ہیں، شیعہ مر جائے یا سنی مر جائے، جب تک چار قل نہ پڑے جائے سمجھتے ہیں اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہ مردوں کے لیے چار قل نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے چار قل ہیں. اور زندوں نے اگر یہ چار قل سن لیے ہوتے تو آج کم از کم زلالت نہ ہوتی، ہدایت پہ پا جاتے ہم. یہ چار قل آیت جو قرآن جو شروع ہو رہا ہے، سورتیں شروع ہو رہی ہیں، قل سے بہت اہم ہے. ایک توحیدی قل ہے، قل ہو اللہ احد، اور ایک ہے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافروں، تمہاری پیشکش مجھے قبول نہیں ہے، میں تمہارے سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا، میں تمہاری زلالت کا حصہ نہیں بن سکتا، میں تمہارے بت کی طرف رجحان بھی نہیں رکھ سکتا، تمہاری بت کے بارے میں احساس ہمدردی نہیں رکھ سکتا. مجھے بھیجا نہیں گیا کہ بتوں اور بت پرستوں کے ساتھ سمجھوتا کرو، مجھے بت توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. میں بت شکن بن کر آیا ہوں، میں بتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے آیا ہوں. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اور فرمایا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بھی یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ مفادات کی خاطر کر رہے ہو، نہ کہ حقیقت تمہارے دلوں کے اندر کہ تم خدا وحدہ کی عبادت نہیں کرو گے، یہ مجھے معلوم ہے. اب تمہارے عزائم مجھے معلوم ہیں، اس لیے ناممکن ہے میرا اور تمہارا سمجھوتا الہی راہیں اور زلالت کی راہیں، ہدایت اور زلالت کہیں بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس زلالت میں نہیں گئے، اس کا حصہ نہیں بنے، اس کے اندر نہیں گھسے، انقلاب لائے. یہ انقلاب نبوی تھا، اور رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ میرے بعد اس کو تم نے آگے بڑھانا ہے. یہ آغاز تھا انقلاب نبوی، آغاز تھا، انتہا نہیں تھی. چونکہ رسول اللہ نے زلالت سے نکال کر راہ خدا پر امت کو چڑھایا، باقی سارا راستہ امت نے خود طے کرنا تھا. اور امت کو طے کرنے کے لیے قرآن مجید نے بتا دیا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. ہم نے دین حق دیا، ہدایت کا منشور دیا. کس لیے دیا؟ اس لیے دیا کہ تمام ادیان پر یہ دین حق غالب آ جائے، یہ چھا جائے. اس مقام تک تم نے دین کو پہنچانا ہے کہ دنیا میں اس زمین کے اوپر غیر از دین حق کوئی دین نہ رہے، باقی سب ادیان پر دین حق غالب آ جائے. دین حق کا غلبہ اس راہ کا انتہا ہے جس راہ کا آغاز رسول اللہ نے مکہ سے شروع کیا، وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ابھی تک، بلکہ آج اتنے اسلامی ممالک، 60 کے قریب اسلامی ممالک، سوائے ایک کے کسی بھی اندر آپ دیکھیں نظام اسلامی نہیں، دین حق غالب نہیں. وہاں پر وہ التقاطی نظام، کسی جگہ جمہوریت، کسی جگہ پادشاہت، کسی جگہ کنگڈم، کسی جگہ مارشل لا، کسی جگہ ڈکٹیٹر، کسی جگہ ملوکیت، کسی جگہ دستوریت. ان سایوں میں رہ کر ہم خوش ہیں. قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ فرق واضح ہو جائے، ہم اپنا جائزہ درست لے سکیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ آیات جا کے مشاہدہ فرمائیں، مطالعہ فرمائیں، ان کا غور فرمائیں ان آیات کے اندر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، الم ترا الذی، آیت نمبر 60 سورہ مبارکہ نساء میں، الم ترا الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک من ربک. اے رسول، کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہو کہ ہم مومن ہیں، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. ان کا گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب حکومت بنانی ہے تو طاغوت کی حکومت بنانی ہے، حاکم طاغوت ہوگا ہمارا. ارادے اور گمان دیکھے کتنا دور ہے. گمان مومن ہونے کا ہے، ارادہ طاغوت کو حاکم بنانے کا ہے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ حکم ان کو یہ دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج اتنے اسلامی ممالک کے اندر حکومتیں طاغوتی ہیں، طاغوت حاکم ہیں، اور طاغوتوں کی حکومتوں کے سائے میں ہم خوش ہیں کہ ہم امت ہیں. امیت، امی اس کو کہتے ہیں جن کے پاس اللہ کا نظام نہ ہو، اللہ کی کتاب نہ ہو. خب ہم اپنے ملک و مملکت میں دیکھیں، اپنی عدالتوں کو دیکھیں، کیا اللہ کا قانون ہے آپ کی عدالتوں کے اندر؟ آپ کے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتے ہیں؟ آپ کی سیاست اللہ کا قانون ہے؟ آپ کی معاشرت اللہ کا قانون ہے؟ آپ کی مارکیٹوں میں اللہ کا قانون ہے؟ آپ کے تعلیم میں، تعلیمی سسٹم میں اللہ کا نظام ہے؟ کون سا شعبہ دکھایا جا سکتا ہے امت رسول کا آج کہ یہ اللہ کا، ما انزل اللہ میں سے یہ آج ہمارے پاس ہے، سوائے مسجدوں کے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر ہیں اور ان کے اندر عبادتیں اللہ کی ہوتی ہیں. صرف مسجدوں میں آ کر دن بھر طاغوتی نظام میں گزار کے شام کو اللہ کے گھر میں آ کر دو سجدے کر کے خوش ہو جانا کہ ہم امت رسول ہیں، قرآن سے پوچھو تو کہتا ہے تم امی ہی موجود ہو، کیونکہ جو امی جا رہے تھے وہ کعبہ تھا، اللہ کا گھر کعبہ تھا، اور کعبے کے گرد سب کو قرآن کہہ رہے امی ہیں یہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ امی تھے تھا سارے، اللہ کے گھر کے جوار میں سارے امی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، طاغوتیت کے سائے میں رہ کر امی امت ہونے کا تصور یہ تضاد ہے عزیزان. اس سے نکلنے کے لیے رسول اللہ نے تمام وہ ارکان پائمال کیے، زلالت کا ایک ایک رکن چنا اور اس کو پائمال کیا، وہ ثقافت نابود کی، وہ معیارات ختم کیے، ایک ایک کر کے ختم کیے، ہر شعبہ زندگی کے اندر، اور سب سے اہم عداوت ختم کی، تفرقہ ختم کیا. تفرقہ وہ ہتھیار ہے جو تمام ہدایت کو نگل کے کھا جاتا ہے. کہ افسوس کے ساتھ اس وقت پاکستان اس تفرقے کی زد میں ہے، فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے. عزیزان ہمیں امت رسول اگر بننا ہے تو رکن ہدایت قائم کرنا ہے، اور وہ اتحاد و وحدت ہے. اتحاد و وحدت اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. قرآن کریم نے جامع نظام دیا، کسی جگہ ابہام نہیں چھوڑا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامو. اقتدار کی کرسی کے گرد جمع ہونا اتحاد نہیں ہے، وحدت نہیں ہے. اعتصام حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامو. اللہ کی رسی قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہے اور روایات میں بھی، خصوصاً قول گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی ذات گرامی رسول اللہ، اللہ کی رسی فرامین رسول اللہ، اللہ کی رسی آل رسول ہے. اللہ کی رسی وہ سب کچھ رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں ترکا، جس میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان تمہاری نجات کے دو ذریعے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بهما، جب تک یہ دو سہارے تمہارے پاس رہیں گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیسے آج آل و قرآن دونوں کے تذکرے موجود ہیں، قرآن کے قاری اور آل بیت کے ذاکر اس قدر کثرت سے ممبروں پر اور مسجدوں میں آ کر جلوہ فروز ہیں، لیکن ملک فتنوں کی آگ میں ہے، اتنے قاریوں کی موجودگی میں اور اتنے ذاکروں کی موجودگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھ کے معاوضے لینا اور اہل بیت کے ذکر و مصائب پڑھ کے معاوضے لینا، یہ تمسک نہ قرآن سے ہے نہ آل سے ہے، یہ قرآن فروشی اور آل فروشی ہے. قرآن میں خدا نے منع کیا تھا اس کام سے، لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو بیچنا نہیں، فروخت نہ کرنا. اور ادھر سے علامہ اقبال، جو یہ میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ علامہ اقبال کا وہ کلام جو بچپن میں پڑھا تھا لیکن سمجھ بڑی دیر سے آیا، اقبال کا وہ کلام جو آپ کی سب اذہان شریفہ میں موجود ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. خوب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ چادر زہرا کیسے بکتی ہے، کہاں بکتی ہے. بعد میں آ کر دیکھا کہ کیسے بیچی جاتی ہے، بعد میں دیکھا آیات خدا کیسے بیچی جاتی ہیں. جب قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے تھے معلمین بچپن میں اور یہ آیت پڑھاتے تھے، لا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا، سوچتے تھے پروردگار تیری آیتیں کیسے فروخت ہوتی ہیں، کون سی منڈی ہے جہاں تیری آیتیں بکتی ہیں. پتہ چلا کہ کہاں بکتی ہیں اور کیسے بیچی جاتی ہیں. اس کو تمسک نہیں کہتے. معاوضوں کے لیے قرات کرنا اور معاوضے اور فیسوں کے لیے ذکر آل کرنا یہ تمسک نہیں ہے عزیزان، یہ آل فروشی ہے اور یہ قرآن فروشی ہے، جس سے دین منع کر رہا ہے کہ خبردار یہ کام مت کرو، ان کو تھامو، ان کا دامن تھام لو، ان کا پیغام تھام لو. اور آل اور قرآن دونوں کا ایک پیغام ہے اور وہ ہے وحدت، اتحاد، الفت. الفت بتایا بھی کہ دلوں کی الفت ہے، اور وہ الفت ہے جو دین کے گرد جمع ہونے سے آ جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ انقلاب نبوی کا پہلا رکن ہے. وحدت رکن دین ہے، رکن دین ہے وحدت. آج چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ کون وحدت کی بات کون کرتا ہے، اس سے مثلا فرض کر لیں کہ اگر جسر رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ دو بندوں نے میری کمر توڑ دی ہے، دو قسم کے انسانوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک عالم متحقق اور ایک جاہل متنسک۔ جاہل متنسک وہ عمل کرنے والا شخص جو ہے جاہل، جانتا نہیں ہے لیکن دین کے میدان میں آ گیا، عمل شروع کر دیا اس نے آ کر، رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میری کمر توڑ دی ہے۔ اور دوسرا عالم متحقق، حتاق بے عمل و بد عمل عالم، اس نے بھی میری کمر توڑ دی ہے۔ خب ان دونوں نے کس طرح رسول اللہ کی کمر توڑ دی ہے؟ جاہل متنسک اور عالم متحقق، یعنی بے عمل و بد عمل عالم اور بے علم عامل، ان دونوں نے کمر توڑ دی۔ چونکہ ان دونوں نے جو کچھ کیا ہے لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، بے عمل عالم جو کچھ کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں دین ہے یہ۔ کتنے لوگ، مثلا مجھے خود جو ذاتی تجربہ ہے، کتنے جوانوں کو کہا سگریٹ نہ پیو اور جواز میں عالم کا حوالہ دیا، فلاں بھی پیتا ہے، وہ انسان لاجواب ہو جاتا ہے، جب فلاں پیتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اگر کسی کو نسوار نہ کھاؤ کسی عالم کا نام لیتا ہے فلاں بھی کھاتا ہے، اگر کسی کو گٹکا نہ کھاؤ یہ مضر ہے ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے، کہتے ہیں فلاں عالم بھی کھاتا ہے، اگر اس کو کوئی بھی بات سے روکو، اگر کہو جی بینک سے سود نہ لو کہتے ہیں فلاں عالم بھی لیتا ہے، اگر اسے کہو سٹا نہ کھیلو کہتے ہیں فلاں عالم بھی کھیلتا ہے، اگر اسے کہو کہ یہ بدی نہ کرو کہتے ہیں فلاں عالم بھی کرتا ہے۔ ہر غلط کام کے اندر حوالہ و ریفرنس ایک عالم کا آتا ہے۔ جب عالم کی بات آتی ہے لوگ دین کے حدود کو توڑنے میں جری ہو جاتے ہیں، شجاع ہو جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں، اور محنت رسول اللہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کمر توڑ دی۔ اور اسی طرح وہ جاہل جو عمل کے میدان میں آ جاتا ہے لیکن جانتا کچھ بھی نہیں ہے، بغیر جانے ہوئے اسے کیا معلوم دین کیا ہے، حقیقت دین کیا ہے، وہ جو بھی کرے گا ضلالت و گمراہی ہوگی، لیکن پرچم دین کا اٹھایا ہوگا اس نے، دین کے نام پر پرچم دین کے نیچے ضلالت انجام دے رہا ہوگا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا ان دونوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ ہم اگر فرض کریں میں ایک طرف سے تفرقہ کروں اور پھر آ کے وحدت کی بات کروں، یا وحدت کی بات کر کے اور مقصد کچھ اور ہو، دو کتابیں میرے پاس ہیں، ایک شیعہ کی لکھی ہوئی ایک سنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب یہ ایران سے خریدی، سنی کی لکھی ہوئی کتاب مکہ سے خریدی، لیکن لکھنے والا مصری ہے، مصنف مصری ہے۔ دونوں نے کتاب لکھی وحدت کے مقابلے میں، وحدت کے خلاف، اور اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا کہ ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، یہ وحدت کے چکر میں نہیں آنا، یہ وحدت ایک جھانسا ہے، وحدت دھوکا ہے۔ سنی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ وحدت سنی کو شیعہ بنانے کی سازش کا نام ہے۔ شیعہ نے ہوئی نہ ہوئی یہی جملہ اپنی کتاب میں لکھا کہ وحدت شیعہ کو سنی بنانے کی سازش کا نام ہے۔ اور دونوں کی کتابیں پڑھ کر اتنا افسوس ہوا کہ دونوں نے پتہ نہیں قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کہ قرآن تو وحدت کو رکن دین کہہ رہا ہے، انقلاب نبوی کی اساس کہہ رہا ہے، اور وحدت کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، وحدت امت کے بغیر قرآن کوئی اور بات ہی نہیں کرتا۔ جہاں وحدت نہ ہو، عداوت اور تفرقہ ہو، اس عبادت کو بھی قرآن تصدیق نہیں کرتا۔ پہلے وحدت کو قبول کرنا ہوگا، اصول چھوڑ دیے اور فروع اپنا لیے، رسمیں پکڑ لی، اصول چھوڑ دیے۔ عزیزان اگر ہم سے رسمیں ترک بھی ہو جائیں، اتنا مواخذہ نہیں ہوگا جتنا بنیادوں کو ترک کرنے پر ہوگا، جتنا وحدت کو ترک کرنے پر ہوگا۔ اس کے لیے آپ حضور کی کوششیں دیکھیں، کس امت کے اندر کس طرح وحدت برقرار کی، مہاجر و انصار اور خود انصار کے مابین ہر وہ موقع و محل جہاں پر عداوت و تفرقہ و دشمنی کا شائبہ ہوتا تھا، وہاں پر شدت کے ساتھ ان کو حضور، چونکہ منافقین کی کوشش ہی ہوتی تھی تفرقہ ڈالیں، مسلمانوں اور مومنوں کے اندر تفرقہ ڈالیں، حضور وہاں پر شدت سے ان کی مذمت کرتے، حوصلہ شکنی کرتے۔ میں نے اشارہ دیا آپ کی خدمت میں کہ تفرقہ سلیبس بن گیا ہے دینی مدرسوں کا، آپ مختلف مسالے کے مدرسوں کو جا کر دیکھیں، ان میں تفرقہ تقدس ہے، تفرقہ ایک اعلیٰ علم سمجھا جاتا ہے، یعنی وہاں پہلوان تیار کیے جاتے ہیں کہ تو نے دوسرے مذہب پر حملہ کیسے کرنا ہے، اس پر اٹیک کیسے کرنا ہے، اس کی ایسی تیسی کیسے لگانی ہے، یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن وحدت کا درس دے رہا ہے، عداوت کا درس نہیں دے رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ اے نبی آپ اہل کتاب کو جا کر کہو کہ تعالوا، اے اہل کتاب تم بھی آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تم اگرچہ مجھے رسول نہیں مانتے، توجہ کریں رسول اللہ کن کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ دو، وہ جو رسول اللہ کو رسول بھی زہر وہ اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یا مسیحی ہیں یا یہودی ہیں، وہ نہیں مانتے آپ کو رسول، اگر رسول مانتے تو اہل ایمان میں سے ہو جاتے، انہیں بھی کہو کہ ٹھیک ہے تم مجھے رسول نہیں مانتے لیکن اللہ کو تو مانتے ہو تم، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن کریم میں ذکر فرمائے گئے کہ بعض اوقات اہل کتاب یعنی نام نہاد دیندار جو دین فروشی کے لیے دین اپناتے ہیں یہ دعوت قبول نہیں کرتے اور بت پرست دعوت قبول کر لیتے ہیں، اوس و خزرج بت پرست تھے، انہوں نے دعوت رسول اللہ قبول کر لی، بھائی بھی بن گئے، صدیوں کی دشمنیاں چھوڑ دیں، عداوت ترک کر دی، وہ انصار الرسول و انصار اللہ و انصار الاسلام کا لقب پایا، یہ بہت عظیم لقب ہے انصار کے، رسول اللہ بڑے قدردان تھے ان انصار کے، اہل بیت بڑے قدردان تھے، صحابہ بہت قدردان تھے انصار کے، ان کی خدمات اگر یہ انصار نہ ہوتے، انصار اسلام و انصار رسول، ہرگز وہ نظام جمتا نہیں، وہ نظام قائم نہ ہوتا، ان انصار کی قربانیوں سے ہوا، ان انصار نے سب سے بڑی چیز جو قربانی دی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے جب انہیں کہا عداوت چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دی، جب کہا عداوت ترک کر دو ترک کر دی، جب کہا اوس خزرج کو گلے لگا لے لگا لیا، نہیں کہا کہ یہاں یہ ہوگا وہاں ایسے ہوگا، یہ ہدایت کا رکن ہے وحدت عزیزان، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ متروک اسلام مہجور اسلام ہے جس کو چھوڑ دیا گیا بلا دیا گیا، ایک ایسا اسلام متعارف کرا دیا گیا جس کے اندر نفرتیں، جس کے اندر قتل و غارت، جس کے اندر دشمنیاں، جس کے اندر قوت تحمل نہیں ہے، جس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، جس کے اندر شرع صدر نہیں ہے، تنگدلی کا اسلام، تحجر کا اسلام، جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا رہا ہے، اب آپ دیکھیں عداوتیں جب شیعہ سنی میں شروع ہوئی اور تماشا دیکھتے رہے سارے بیٹھ کر اور یہ کہہ دیتے یہ بے منطق باتیں خود ہی مر جاتی ہیں، نہ فتنے مرتے نہیں ہیں، آگ پھیلتی ہے، آگ کو کبھی بھی دیکھ کر تسلی نہ کرو گے یہ خود بجھ جائے گی، ہوائیں جب چلتی ہیں آگ کو آگے بڑھاتی ہیں اور بھڑکاتی ہیں اس کو، شیعہ سنی کا تفرقہ یہاں شروع کیا گیا، بھڑک گیا اور اس نے نگلنا شروع کیا، آج آپ خود دیکھ لیں کہ خود شیعہ کے اندر کیا صورتحال ہے، سنی کے اندر کیا صورتحال ہے، دونوں جب تفرقے کے تماشائی بن جائیں، نظارہ گر بن جائیں، پھر پھیلتا ہے تفرقہ، اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے، بہترین ہدیہ بارگاہ رسول اللہ میں ہدیہ وحدت ہے، وہ جو قلب نورانی رسول اللہ کو خوشحال کرتا ہے، اور یہ یقین و اعتقاد ہے ہم سب مسلمانوں کا کہ جس سے قلب نورانی رسول اللہ خوشحال و خوشنود ہو جائے گا اللہ کی ذات یقیناً اس سے خوش ہو جائے گی، چونکہ رضا خدا رضا رسول اللہ میں اندر ہے، اور وہ حبل اللہ رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں اس امید و دعا کے ساتھ، چونکہ وقت زیادہ گزر گیا، بات ذرا لمبی ہے، میں یہیں ختم کر رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں، اس امید و دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی رحمت للعالمین کے صدقے اس امت کے اندر بیداری و شعور عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں انقلاب نبوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ اس مملکت پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما، اس مملکت پاکستان میں رہنے والی ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت اسلامیہ کے اندر پوری دنیا میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، پوری امت کے اندر بیداری و شعور قائم فرما، اور پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔